ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں، شریک ہیں، مفتی محمد حسن رضا اتاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال
ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس سے کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو ہم پہلے ناظرین کے ان سوالات کو شامل کرتے ہیں۔
میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میرا سوال ہے آپ سے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟
ٹوٹے ہوئے برتن عام طور پہ بعض اوقات مٹی کے بھی ہوتے ہیں، یا دیگر برتنوں کو بھی ہم بات کریں تو کچھ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، تو ہونا کیا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹوٹا ہوا برتن ہوتا ہے اس میں اگر تو پانی پیا جائے یا کھانا کھایا جائے، اس میں تو پانی اگر اس جگہ سے پیا جائے جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ بندہ زخمی ہو جائے، اس کی وجہ سے اس کی ہونٹ زخمی ہو جائے۔ اور دوسری ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ جو جگہ ٹوٹ گئی ہو برتن میں تو اس میں میل کچیل اور جراثیم یہ جمع ہونا آسان ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ زیادہ وہاں پر ان جراثیم کا ذخیرہ ہو جائے، تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے کہ برتن اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس میں کھانا نہ کھایا جائے۔ پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا، اس طرح کے روایتیں بھی موجود ہیں کہ برتنوں کو پھر تار وغیرہ کے ذریعے جوڑا جاتا تھا، مضبوط کیا جاتا تھا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی قلت یہ زیادہ ہوتی تھی، اس طرح فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی کہ جس کے اندر اتنی جو ہے وہ تعداد کے اندر یہ چیزیں بن رہی ہوں۔ تو اگر تو ممکن ہے کہ اس کو آپ بنوا سکتے ہیں، جیسے بعض برتن ہوتے ہیں ان کی بن جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان کی پالش وغیرہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کروا لیں، ورنہ بہرحال ایسے برتن کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالخصوص پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں چائے پیتے ہیں تو بعض اوقات پیالہ کناروں سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ بندے کا منہ زخمی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں کھایا پیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔
صحیح ہے۔ اچھا، ویسے پھر کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اس کو پھر ضائع کریں گے، کیا کریں گے؟
ہاں ضائع، یعنی یہ اسراف نہیں کہلائے گا، اس کو اگر کسی نے استعمال نہیں کیا یا کسی اور مقصد کے لیے یوز کر لیا
پرندوں کے لیے
تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔
اگر ایسا نقصان دہ نہیں ہے تو کوئی پرندوں کے لیے یا کچھ اور۔ سوال ایک ہے کہ گھر میں اگر غیر محرم بھی رہتے ہوں، تو چچا زاد بھائی ہیں، دیور ہیں یا کچھ اور اس طرح، تو یہ خاتون ان سے پردے کی کیسے خیال کرے؟
پردہ تو کرنا ہی ہے، اور جسم کے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے تو ان اعضاء کو تو وہ چھپائے گی بڑی سی چادر لے کے۔ باقی چہرے کا پردہ بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے گی اور غیر محرم کے سامنے نہیں کھولے گی، لیکن بعض اوقات گھروں کے اندر اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں اور پھر اس میں آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے، اور ہر گھر کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہر خاتون جو ہے وہ پردے کی اس طرح رعایت کر سکے کہ اپنے چہرے کو ہر وقت چھپا کر رکھ سکے۔ تو اس صورت میں حتی الامکان کوشش تو یہی کرے کہ چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ کھلے، لیکن اگر دشواری کے اندر، حرج کے اندر وہ پڑ رہی ہے کہ اب برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے یا اس کی ذمہ داری صفائی وغیرہ کی تھی تو اس وقت اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو اس پر گناہ کا حکم نہیں ہوگا۔ باقی ڈیٹیل کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو آپ پڑھ لیں تو اس میں امیر اہل سنت سے اس سچویشن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔
اور پھر بڑی یہ ممکن بھی ہے بڑی چادر کے ذریعے اس طرح کا کم از کم پردے والی یہ کیفیت ہو، جو شرعی طور پر جن اعضاء کو چھپانا ہے یا ڈھیلے ڈھالے کپڑے، ایسے مواقع پر جب گھر میں ایسے افراد ہیں تو پھر کپڑوں کے حوالے سے بھی احتیاط
بالکل ایسے ہی کرنا ہوگا، کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہوں، چادر اس نے اوپر لی ہوئی ہو جس کے ذریعے سے جسم کے اعضاء جو ہے وہ چھپے رہیں۔ چہرے کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ وہ کھلا نہ ہو، لیکن بعض اوقات اب ایسے ماحول کے اندر گھر کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں یہ امر مجبوری اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔
مزید سوال،
مفتی صاحب سے سوال ہے، چار رکعت سنت موقتا کے اندر پہلی اتحیاتوں کے اندر اتحیاتوں پڑھنے کے بعد درود شریف کھول کے پڑھ لیا جائے تو اسے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔
جی مزید،
ارے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ شوہر کی ناراضی میں وفات ہو تو کیا بیوی کو وراثت ملے گی؟
ٹھیک جی، چار رکعت سنت موقتا اور اس میں درود شریف بھی پڑھ لیا قاعدہ اولا میں،
فرض چار رکعت پڑھ رہے ہوں یا وتر ہیں واجب یا سنت موقدہ ہے تو اس میں چار رکعت کا جو قاعدہ اولا ہوتا ہے اس میں لازم ہوتا ہے کہ التحیات ہی تک پڑھے، یعنی التحیات تو یہ پڑھے، درود شریف اس میں نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا پڑھ لیا یا اتنی دیر تک وہ خاموش رہا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، جبکہ غلطی سے بھول سے ہو، اور اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو پھر اس کی نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ اسے وہ نماز پڑھنا ہوگی۔ تو سنت موقدہ میں بھی یہ قاعدہ اولا کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
سنت موقدہ میں بھی، غیر موقدہ میں تو
غیر موقدہ ہیں یا نفل چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر ناراض تھے اور اسی حالت میں کا انتقال ہوا تو اب بیوی وراثت کی حقدار ٹھہرے رہی؟
اگر صرف ناراضی ہی ہے، کوئی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، جیسے نعوذ باللہ طلاق خلا وغیرہ کچھ نہیں ہوا تھا، تو صرف اتنی بات کی بنیاد پر وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی، ناراضی کی بنیاد پر وراثت کا حق یہ ختم نہیں ہو جاتا۔ باقی یہ تو ہے ایک عمومی بات کہ ناراض ہے تو اس بنیاد پر نہ اولاد کا حق ختم ہوگا نہ بیوی کا حق ختم ہوگا، باقی سچویشن کیا ہے، ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے، تو یہ تو ساری ڈیٹیل معلوم ہوگی، اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن جتنا سوال ہے اس کے مطابق تو وراثت میں سے حصہ اس کا بنے گا، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے اس کی زوجیت میں سے وہ نکل نہیں گئی ہے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں کب گناہ گار بھی ٹھہرے اور
جی
اس وجہ سے وہ گناہ کے معاملات کس پہ رہیں گے، شوہر پہ رہیں یا بیوی پہ رہیں؟ کئی لوگ اس طرح کی جو ناراضگی اور اس کے بعد جو انتقال ہوتے ہیں تو کئی سوالات لوگ کرتے ہیں، ایک تو پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ یہ تو 5 سال سے جدا جدا رہ رہے ہیں، عدت بھی کرنی ہے یا عدت نہیں کرنی، یہ تو ناراض ہیں آپس میں، تو اس کا کیا؟ اور اس کے بعد میں ایک اور سوال اسی پر کروں گا کہ جو 5-5، 6-6 سال، 7-7 سال اس طرح ناراضگی میں گزارتے ہیں، جیسے لوگ عموماً دونوں طرف سے کسی کا بھی انتقال ہو تو وہ چہرہ دیکھنے جنازے میں پہنچنے وہ آ جائیں گے، وہ فوراً تیار، گویا کہ ان کی صلح ہی انتقال پر تھی، موت پر تھی، زندگی میں نہیں ملنا چاہتے، کیا کہیں؟
اب دیکھیں ہر ایک کا مسئلہ تو جدا گانا ہوتا ہے، مسائل اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، کیوں جدائی ہوئی بھی ہے، کیوں دور ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک ہر ایک کی پوری معلومات ہوگی تو ہی ہم کوئی بات اسے بتا سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے اور آپس میں دور رہ رہے ہیں، چاہے 10 سال رہیں چاہے 20 سال رہیں، اگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، یعنی طلاق نہیں دی، صرف دور رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ میاں بیوی ہونا ختم ہو جائے، وہ رشتہ زوجیت ان کا قائم ہے، میاں بیوی ہونا یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، تو لہذا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور 10 سال سے بیوی بھلے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا شوہر کا، لیکن اس صورت میں بھی اس کے اوپر عدت لازم ہوگی،
صحیح،
کیونکہ قرآن نے اس کے لیے عدت مقرر کر دی ہے، یا اللہ نہ کرے 10 سال کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے، اب یہ نہیں کہ 10 سال جدا رہے تو اس کی بنیاد پر عدت اس کو پھر بھی ہوگی، عدت اس نے گزارنا ہوگا،
طلاق ہی ابھی ہوئی
جی، تو اس لیے اب یہ الگ میٹر ہے کہ جو جدائی ہوئی ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی ہے، اس کو سن کر ہم پھر اس کا جو بھی حل ہو شرعی اعتبار سے وہ الگ بیان کریں، لیکن جدائی کی بنیاد پر یہ طلاق نہیں ہو جاتی۔
صحیح۔ اور ایسے دور دور اتنے سال رہنے اور موت کی خبر سنتے ہی آ جانے اور صلح کر لینے،
اس اب وہ صلح بھی کم ہی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات تو پھر
اور اختلافات
بڑھ جاتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں کے گھر والے جو ہے نا وہ اس میں پھر بھپرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب آگے وہ تم چہرہ دیکھنے کے لیے، اور اس طرح کی اس وقت بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اگر موت بھی واقع ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر وہ تعزیت کے لیے آیا ہے، چہرہ دیکھنے کے لیے آیا یا آئی ہے، جبکہ شریعت اسے اجازت دیتی ہو، کیونکہ پھر اس کے تو عدت کے مسائل ہوں گے، تو اس صورت میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ چلے موت کے وقت آ تو گئے نا، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا قصور ہو جس کا انتقال ہوا ہے اور یہ یہاں کہ اس کو معاف کر دے، تو ایک معافی کی صورت تو بن سکتی۔
صحیح، یعنی یہ پہلو بھی اس میں موجود گئے۔ اور بہرحال ویسے بھی موت میت میں لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اور جنازوں سے پہلے بھی اعلانات ہوتے ہیں، بالخصوص مردوں کے حوالے سے۔ تو یہ معاملہ صرف مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا، اگر خاتون کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے رشتہ دار عورتیں یہ دیگر، تو وہاں بھی یہ معافی تلافی اس طرح کرنی بھی چاہیے اور معاف بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جو شریعت مطہرہ کے مزاج اور شریعت مطہرہ نے جو نکاح مشروع رکھا ہے، تو وہ اس لیے نہیں رکھا کہ میاں بیوی دونوں الگ تھلگ روٹ کر بیٹھے ہوں، پانچ پانچ سال، چھ چھ سال، سات سات سال، وہ کہیں کہ ہم نے نہ ملنا ہے نہ ساتھ رہنا ہے۔ اور بعض اوقات شوہر اس طرح کی وہ نہ ساتھ رکھنا ہے نہ طلاق دینی، یہ بیوی کی طرف سے چلے ہیں، جو بھی معاملات ہو گئے، اب آخر یہ ہے کہ یہ اب گھر ختم ہو یا جو بھی سلسلہ، شوہر کی طرف سے ہوتا ہے نہ ساتھ رکھوں گا اور نہ ہی میں نے اسے طلاق دینی، میں نے یہ لٹکا کر ہی رکھنا ہے، تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟
نہیں، یہ تو سری قرآن کی تعلیمات کے خلاف۔ قرآن فرماتے الطلاق مرتان، دو مرتبہ تک آپ طلاق دے سکتے ہیں، فامساک بمعروف او تصریح باحسان، اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ اس کو اپنے پاس روکے رکھو یا پھر احسان کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ اسی طرح اور مقامات پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں کہ اس طریقے سے لٹکانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کو تعلقات بنانے ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کا جو ہے اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہو جائے، یہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو اسے اپنے پاس نہیں رکھنا تو پھر اس طریقے سے لٹکانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اب جدائی اختیار کیسے کرنی ہے، اس کے لیے لازمی طور پر آپ کسی جو مفتی صاحب ہو ان سے رابطہ کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس انداز میں جدائی ہو کہ پھر کبھی مل ہی نہ سکیں اور پھر مسائل کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر رشتہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کسی جو تجربہ کار مفتی صاحب ہوں ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کو اس کا طریقہ کار بتا سکے۔
ایس ایم ایس پہ بھی سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا پرندوں کو صدقہ دینا جائز ہے؟ پرندوں کو دینا صدقہ، یہی ہوگا کہ دانا پانی ڈالنا
ہو سکتا ہے، پرندوں کو دانا پانی ڈالا تو اس بالکل صدقہ ہے یہ، اور اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اور حدیث پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر بندے کے لیے اجر موجود ہے، تو لہذا اگر پرندوں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی بہترین ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔
ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں عورتیں بولتی ہیں کہ چولہے میں پانی ڈالنے سے قرضہ چڑھتا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا ایسے ہی مشہور ہے؟ آگ بجھانے
توہمات ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ غلط فہمیاں ہیں، جو اگر واقعی ایسا ہے تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا اس طریقے سے۔ تو اگر کوئی پانی اس طرح ڈالتا ہے تو چولہے کو نقصان پہنچے وہ ایک الگ بات ہے، کہ چولہے کو نقصان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، لیکن بہرحال یہ قرض چڑھنے والی بات اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اچھا، ایک تو چولہا یہ ہے نا اب جس میں گیس ہو یا الیکٹرک چولہا، ایک وہ جو لکڑی، عام لکڑیاں جلا کر چولہے میں، تو اس کو بجھانے کے لیے یہ عمل یہ عورتوں میں کہ اس کو ویسے ہی بجھا دو، اس کو کسی طرح اس میں پانی ڈال کے ان جو شعلے ہیں ان کے وہ ختم نہ کرو، ان کو بھڑک رہے ہیں تو وہ،
یہ شرن تو اس میں بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہہ لیں کہ اس کے استعمال کے اندر خرابی آ جاتی ہو، بعد میں لکڑی استعمال ہو سکتی ہوں یا کوئلہ استعمال ہو سکتا اور پانی چھڑکنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہو، تو اس کا ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ قرض والی بات کہنا یہ بالکل غلط بات ہے، یہ توہمات میں سے۔
جی، مزید ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام ہے جنید علی، میرا سوال یہ ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے کیا ہم جادو کروا سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے۔
ایک نے تو جادو کیا ہے اب، اور یہ توڑنے کے لیے، اور کئی لوگ بتا بھی دیتے ہیں، دائرے عملیات کرنے والے بھی کسی بھی عامل کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو یہی کہہ دیں گے کہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، اب اس کی توڑ کے لیے مجھے جادو کرنا پڑے گا۔ یہ کہ
پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو ہوا ہوا ہے یہ کوئی یقینی بات بتا ہی نہیں سکتا، کہ جب تک کہ خود کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، اور وہ کر رہا ہے تو بھی لازم نہیں ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے جادو ہو ہی گیا، ٹھیک ہے، نمبر ایک بات یہ. نمبر دو بات یہ کہ جو جادو ہے یہ ہے حرام، کم از کم اس کا درجہ جو ہے وہ حرام کا ہے، اور بعض اوقات تو اس کے اندر شرک و کفر والے کلمات یا شرک و کفر والے افعال یہ لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. اب اگر یہ بندہ جادو کروائے گا تو کم از کم حرام کام کروائے گا، اور اگر نعوذ باللہ شرک و کفر اس میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہ اس پر راضی ہوتا ہے تو یہ خود بھی دائرہ اسلام سے گیا. تو اس لیے اس کی تو بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے کروایا جائے. حرام کے اندر ویسے بھی شفا نہیں رکھی گئی، تو اس لیے روحانی علاج جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بآسانی یا کچھ عرصے کے بعد ان چیزوں کا توڑ ہو جاتا ہے. تو یہ روحانی علاج ہیں، اس کو آپ اختیار کریں، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے اوپر آپ کو روحانی علاج ملیں گے جن کے ذریعے سے یہ چیزیں دور ہو جائیں گی، تو جادو کی اجازت بھی نہیں اور حاجت بھی نہیں.
اچھا آپ نے کہا کہ تو یقینی طور پہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ جادو ہوا ہوا ہے یا کچھ اور ہے، تو جو عامل ایسے ہیں کہ یقینی طور پر بتعین نام بھی بتا دیتے ہیں کہ فنا نے یہی کیا، اب وہ رشتہ داروں میں بعض اوقات ایسی پھوٹ پڑ جاتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی قتل و غارت کی طرف جا رہا ہو یا کچھ اور ایسے معاملات کر لے، تو اس بارے میں حکم شرعی بھی کیا ہے؟ اور ہمارے سننے والے یا ایسے وہ افراد جو عملیات کرتے ہیں اور وہ بتعین کسی کے نام بتا بتا کر لوگوں میں جو یہ پھوٹ ڈلواتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
حرام کام تو کم از کم وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اول تو دیکھیں کوئی وحی تو اب کسی پر آ نہیں سکتی.
صحیح،
قوت کا دروازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی آ نہیں سکتا، تو ان کے اوپر کیا وحی تو آ نہیں سکتی، تو پھر ان کو کیسے یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ فلاں نے جادو کروایا ہے؟ جو کچھ بھی ہے یہ ایک ظن ہوتا ہے، کوئی اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر واقعی ایسا ہو کہ ان کو ایسے اشارے ملے بھی ہوں تو وہ اشارے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو ان اشاروں کی بنیاد پر آپ کسی کے اوپر حکم لگا دیں کہ اس نے جادو کروایا ہے، یا آپ اشارہ ہی دے دیں، یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس کے نتائج پھر ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں فلاں لفظ جو ہے نا ہر اس نام کا اس کا نام شروع ہو رہا ہے، اب خاندان میں اس لفظ سے قریبی کوئی رشتہ دار ہو بالخصوص بہو ہو پھر تو ہو کام،
ویسی توجہ جاتی عام طور پہ گھرانوں میں،
گھرانے خراب ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی تو بہرحال اجازت ہی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ کہاں شریعت مطہرہ کی پرواہ کرتے ہیں، اور جن کو شریعت مطہرہ کے احکام کا پاس ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں. تو عامل بھی وہ ہو کہ جو کچھ علم تو رکھتا ہو، سمجھ بوجھ تو رکھتا ہو، یا کم از کم اس کا علماء سے رابطہ ہو کہ علماء سے پوچھ کر وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہو، لیکن بہرحال کسی صورت بھی کسی کا نام لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. واضح طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے، اعلی حضرت نے بھی اسے نقل فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کی طرف بغیر کسی دلیل شرعی کے کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ اس نے جادو کروایا تو اس نے کم از کم کبیرہ گناہ کیا ہے، آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، اس کے اوپر آپ کو دلیل شرعی پیش کرنا ہوگی، اور دلیل شرعی کیا ہے کہ وہ بندہ خود اقرار کرتا ہو آپ کے سامنے، یا پھر دو شرعی گواہ ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کو جادو کرتے دیکھا ہو، اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے کسی کے اوپر جادو کی تہمت لگا دینا یہ بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے ہی نہیں. جو اس طرح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پیش امام جماعت کے دوران قرات آواز سے کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس صورت میں مقتدی کو کس طرح امام پیش کو یاد دلوانا چاہیے کہ وہ قرات آواز سے کریں؟
جی
یاد دلانے کی اجازت تو نہیں ہے کہ وہ امام کو یاد دلائے، کیونکہ امام نے اگر بالفرض اتنی سورہ فاتحہ پڑھ لیے کہ جس سے سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے تو سجدہ صاحب تو لازم ہو گیا. ہاں وہ پڑھ چکا ہے، اکثر حصہ نہیں پڑھا اس نے، اکثر حصہ اگر پڑھ چکا ہو تو پھر تو اسے لوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اکثر حصے سے کم پڑھا ہے تو اب اسے اجازت ہوتی ہے کہ آہستہ پڑھا ہے تو دوبارہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ امام صاحب کتنا پڑھ چکے ہیں، تو ان کے اوپر چونکہ سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے تو اب انہیں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، آخر میں وہ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے ایس ایم ایس پہ کہ کوئی مصیبت یا پریشانی مختلف جو ایسی پیش آ جاتی ہیں تو کوئی لوگ اسے عذاب سے تعبیر کرتے ہیں، کوئی اسے آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں، تو ہم کسی کے لیے نہیں لیکن اپنے لیے تو کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟
دیکھیے سزا بھی ایک طرح سے آزمائش تو ہوتی ہے۔
ٹھیک،
قرآن نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، آزمائش پہنچتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ پاک ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ تصور، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔
صحیح،
اللہ سے ان کے دور کرنے کا سوال کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے۔ باقی رہا یہ آزمائش ہے یا یہ سزا ہے، یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہے آزمائش یہ، اب وہ سزا کی صورت میں بھی آئی ہے تو اللہ پاک سے اس کے دور کرنے کی دعا کریں، اور واقعی ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کریں۔
صحیح جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات جب ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو اب جو نومولود جو بچے ہوتے ہیں ان کے حساب کی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے واکر ہو گیا، کارڈ وغیرہ ہو گیا، اب والے بچے جب ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو وہی والی چیزیں جو سابقہ بچے کی تھیں استعمال کروائی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے شرعی طور؟
اس میں جو بچے کے لیے ہوتی ہیں، اگر تو باپ نے بچے ہی کے لیے خریدی ہیں کہ یہ میرے بچے ہی کے لیے ہیں، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ وہ بچے کی ہو گئیں، اور ویسے اس نے خریدی تھی کہ جتنے بھی گھر کے اندر بچے ہوں گے وہ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، تو بعد والوں کے لیے یوز کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب بچے کے لیے خرید لی اس نے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ ووکر چلا ہی نہیں رہا یا اس طرح کی اور جو اس کے کھلونے ہیں اس سے وہ کھیل ہی نہیں سکتا، اتنے چھوٹے ہیں وہ، تو اس کا آسان حل علماء نے یہ بیان کیا کہ باپ جو اس کی واجبی قیمت بنتی ہے اسے خرید لے۔
صحیح،
آپ خود ہی خرید لے،
خود ہی خرید لے،
خود خرید لے اور اسے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کی رقم جو ہے وہ بچے کے جو ضروری کام ہو اس میں استعمال کر لے، مثلا 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 3000، جو بھی جتنی کی بھی وہ چیز ہے اس نے خریدی، اور بچے کے لیے بھلے وہ اگر اس کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے یا اس کے لیے کچھ الگ سے سیو کیا ہوا ہے تو اس میں رکھ لے، اور اگر بچے کی ضروریات پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو بچے کی ضروریات پر بھی اس کو خرچ کر سکتا ہے، اب وہ چیز باپ کی ہو جائے گی اور باپ چاہے تو پھر دوسرے بچوں کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے۔
یعنی یہ وہ خاص چیزیں کہ جو بچے کی ملکیت میں آ گئی، اور جو ملکیت میں نہیں ہے اس میں کوئی،
اس میں تو پھر اختیار ہے نا باپ۔
کئی والدین سن رہے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟
مشورہ یہی ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہو گئے، تو کپڑے لیتے ہوئے بھی یہی نیت کیا کریں کہ یہ ہم اس بچے کے لیے نہیں لے رہے، ہاں اس بچے کو پہننے کے لیے دے رہے ہیں کہ یہ پہنے گا، جب یہ اس کے استعمال کے قابل نہیں رہیں گے تو کوئی دوسرا بچہ ہے اس کو ہم دے دیں گے، یا اسی کا چھوٹا بھائی ہوگا تو اس کو دے دیں گے، یوں استعمال کے یوں لینے لیتے ہوئے نیت کیا کریں کہ ہم اس بچے کی ملک کے طور پر یہ نہیں لے رہے، اس کو مالک کرنے کے لیے نہیں لے رہے بلکہ صرف اس کو پہنانے کے لیے دے رہے ہیں۔
ایک دفعہ سائیکل لینے گیا بچوں والی، تو مجھ سے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جیسے دو بچے ہیں تو آپ کس کے لیے جو نا آپ نے کس کے لیے سائیکل لینی، تو میں نے کہا میں نے اپنے لیے لینی، وہ ہنس پڑے پہلے، پھر ان کے انہوں نے کہا انہوں نے جواب صحیح دیا ہے کہ یہ بولے آپ نے اپنے لیے لینی مطلب، تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، مسئلہ ان کو ہی معلوم تھا کہ اس طرح کی، لیکن کہہ رہے خریدتے وقت بطور خاص یاد بھی رکھنا کہ یہ اپنے لیے چیز لے رہے ہیں، یہ بچوں کے لیے لے رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہوگا کہ یہ شرعی مسئلے کا ایک حل موجود ہے اس میں۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں کیا؟
میں تو استعمال کے لیے یہی نیت کرتا ہوں، یہی نیت کرتا ہوں
اپنی ملکیت میں، یعنی اپنی ملکیت ہوگی پھر آپ کسی کو بھی آگے۔ اچھا یہ تو ہوا چلے والد ایک لے رہا ہے، لیکن جو آ جاتی ہیں چیزیں آگے، اب ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، بچوں کے ماموں چچا یہ بھیج دیتے
ہیں، اگر وہ بھی دیتے ہیں تو ایسی چیزیں پھر دیکھی جائیں گی کہ وہ کس کی ملک میں دی جاتی ہیں، اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچے ہی کے لیے دی جاتی ہیں اور باپ نے اس کی طرف سے قبضہ کر لیا ہے، بچہ خود سمجھدار ہے کہ جس پر قبضہ کر سکتا ہے، تو اس نے قبضہ کر لیا تو اب وہ ہو تو گئی بچے کی، اب اس کا حل وہی ہے پھر کہ جب اس کے استعمال کے قابل نہیں رہی تو اب باپ اسے خرید لے۔
یعنی اس میں یہ پہلو کہ ملکیت وہ کس میں جا رہی ہے اس کا یعنی اعتبار یہ رہے گا. بقیہ حل بھی بتا دیا ہے کہ اگر جو ان کی ملکیت میں بھی ہے بچے کی تو والد اگر خرید لیتا ہے اور پھر وہ پیسے اسی بچے پر خرچ کر دے, اس کے جو بھی ضروری چیزیں ہیں, وہ چاہے کپڑے ہیں یا دودھ ہیں, اس طرح کھانے پینے کی جو اس کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اور بھی کوئی جو بھی بچوں کی ضروریات کی ہوتی ہیں,
ہر چیز میں ایسا کر,
ٹھیک ہے, تو اس میں وہ خرچ وہی رقم اس نیت سے خرچ کر دیں گے. تو یوں یعنی کوئی پھر گناہ کا
بچے کی ضروریات میں خرچ کرنا ہے, جیسے مثال کے طور پہ بچے کے کھانے پینے کے استعمال میں, اس کے دودھ کے استعمال میں, اس کی تعلیم کے استعمال میں بھی لے سکتے.
ٹھیک ٹھیک. مزید بھی سوالات ہیں, ایس ایم ایس پر بھی آ رہے ہیں. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل کے وضو سے مراد یہی ہوگا یا تو غسل ہو گیا تو وضو بھی ہو گیا, یا یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کر لیا, کیا ہونا کیا چاہیے؟
یعنی جب آپ نے غسل کیا, جو شرعی اعتبار سے غسل کیا جاتا ہے کہ اس میں سارے جسم پر پانی آپ کا بہ گیا, جن اعضاء کو ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں, چہرہ ہو گیا, سر کا مسا ہو گیا, ہاتھوں کا دھونا ہو گیا, پاؤں کا دھونا ہو گیا, جب اس میں پانی بہ گیا آپ کا تو وضو آپ کا آلریڈی ہو گیا. اور پھر اگر غسل فرض تھا اور آپ نے غسل کے فرائض بھی ادا کر لیے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں.
مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے, ایک مسجد کا ممبر دوسری مسجد میں دینا کیسا ہے؟
جی, مسجد کا ممبر ہوگا لکڑی کا یا کوئی ایسا بنے ہوئے, تو
اگر تو وہ ممبر استعمال میں نہیں رہا, یعنی مثال کے طور پہ ممبر دوسرا کوئی مسجد کے اندر آ چکا ہے جس کی وجہ سے یہ پرانا ممبر اب سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اور کوئی رکھنے کی جگہ نہیں کہ بعد میں استعمال ہو سکے, اور بعد میں استعمال نہیں ہو سکتا, رکھے رکھے خراب ہو جائے گا, تو اب پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کسی نے خاص ممبر کے لیے پیسے دیے تھے یا ممبر لا کر دیا تھا, تو اب جس نے دیا تھا اس سے پوچھ لیا جائے, وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق اسے کر لیا جائے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے آپ دوسری مسجد کے اندر دے دو, آپ دوسری مسجد میں دے دیں, اور اگر یہ مسجد کے عمومی چندے کے ساتھ آئے تھے تو پھر اس صورت میں اسے بیچ کر مسجد کے اندر اس کی رقم کو استعمال کیا جائے گا, چاہے آپ اسے کسی اور مقام پہ بیچیں, چاہے اسے آپ مسجد کو بیچیں, لیکن اب اس کی رقم جو ہوگی وہ مسجد میں ہی استعمال ہوگی.
ٹھیک ہے. مزید
سوال یہ ہے کہ ترکے سے پہلے میت کا قرض ادا کریں گے یا وراثت تقسیم کریں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جی, میت کا قرض کب اور کون ادا کرے گا اور کب کریں گے؟
جی, سب سے پہلے جو میت مال چھوڑتی ہے تو اس میں چار طرح کے حقوق ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تجہیز و تکفین اس کے مال سے یہ کی جاتی ہے جبکہ اس کے مال سے کرنا ہو, ورنہ بعض صورتوں میں پھر جیسے بیوی ہے تو شوہر جو ہے اس کے مال سے یہ چیزیں ہوں گی, لیکن اگر اس کے مال سے ہی یہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا اس کے مال سے جو ہے وہ حق متعلق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قرض, کہ جو اس نے جو قرضہ لیا تھا وہ اس کے مال سے ادا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ون تھرڈ کے اندر جو ہے وہ وصیت جاری ہوتی ہے, اگر اس نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت کے اندر اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے, اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اسے دیا جاتا ہے.
یعنی پہلے یہ, اچھا اس میں کوئی یہ پروف مانگیں گے, ہر کوئی آگے دعویٰ کر دے قرضے کے حوالے سے, تو کیا کہتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ اب یہ تو اتنے بلا بلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ جو آئے گا تو اس کو اٹھا کے یوں دے دیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات تو کریں گے نا کہ بھائی پروف کیا ہے کہ آپ کے ہمارے والد نے یا ہمارے دادا نے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جس کا بھی انتقال ہوا ہے وہ آپ سے انہوں نے قرض لیا تھا اور اتنی رقم قرض لی تھی, تو اس پر کوئی نہ کوئی گواہ تو ویسے ہی طلب کرتے ہیں, پروف تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی لیتے ہیں,
لکھت پڑھت اور پھر یقین کی کیفیت یا اس طرح کی ہو کہ ان سے لین دین چلتا تھا, کاروبار کر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا, اچانک زندگی میں کبھی اظہار نہیں ہوا یا زندگی میں کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی, تو بعد میں ویسے لوگ کرتے تو ہیں, اعلانات تو کرتے ہیں کسی کا لینا دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. اچھا یہ تو ہو گیا میت پر قرضہ تھا, اب میت کے پیسے کسی نے لوٹانے, اب انتقال ہو گیا,
اور بعض اوقات اس میں جو سامنے والا ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور آدمی ہوتا ہے, بعض اوقات بیوہ ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی غریب آدمی ہوتا ہے جس سے اس نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ, اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں,
اللہ
مرنے والا چلا گیا, اب آپ کون سے لینا چاہیے تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے, جب میت کا مال موجود ہے تو پھر قرض اس سے پہلے ادا کیا جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کا حصہ بنے گا.
اچھا مال سے مراد پیسہ ہی ہے اور میت
جو اس کا,
اس میں یہ جو آپ نے, میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں یہ جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو پیسے دیے تھے، انہوں نے کاروبار لگا دیے تھے، کاروبار تو ٹھپ ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا، جو بھی ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، یا کچھ ایسا بھی معاملہ ہوا، یعنی کیش نہیں ہے، میت کے مال سے کیا مراد ہے؟ اس کی گاڑی بھی مال ہے، اس کا گھر بھی مال ہے، کیا ہے؟
جب اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی میت کے اوپر اس کا قرض ہے،
قرضہ تھا، ٹھیک،
تو جب ثبوت ہو چکا تو اب میت کا جو بھی مال ہے، سوئی سے لے کے جہاز تک جو بھی ہے، اس میں یہ حق متعلق ہوگا، یعنی اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ وراثت تقسیم کر لیں پھر اس کے بعد قرض دیں، نہیں، پہلے قرض دینا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی وراثت تقسیم ہوگی۔
اور مال نہیں ہے تو بھی مکان کی صورت میں تو مال موجود ہے،
جی، وہ
یہ نہیں کہہ سکتے کیش نہیں ہے، مال نہیں ہے،
ایسا لکوڈ کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو بھی ایسیڈ آپ کے پاس ہیں اسے بیچ کر بھی آپ کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ میت کا کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، بعض خوف خدا والے ہوتے ہیں تو وہ پھر آ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرضہ لیا تھا، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ میت کے ورثہ کو دیں گے اور کسی ایک ایسے فرد کو متعلق کے ملک کر دیں کہ جو سب کے درمیان تقسیم کرے گا، اور بہتر یہ ہے کہ سب کے علم میں لے آئے، کہ بعض اوقات کسی ایک کو دے دیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہڑپ کر جاتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورثہ میں سے کسی ایک کے پاس میت کا مال موجود ہوتا ہے، جیسے بیٹی کے پاس سونا موجود ہے، بیٹے کے پاس ماں باپ میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ کیش موجود ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہی نہیں ہے، پر صحاب برس کے بعد کبھی کوئی باتوں باتوں میں بات کھل جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ آپس میں کبھی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ مسائل آتے رہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے، تو اس لیے میت کا جو مال ہے اس کی دیانت داری کے ساتھ فوراً تقسیم کاری یہ کر لینی چاہیے۔ تو اگر میت کا مال کسی کے پاس موجود ہے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر آ کے وہ ورثہ کو اس حوالے سے مطلع کرے اور ان کو وہ قرض واپس کرے۔ اچھا، بعض اوقات تو خدا کا خوف رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ورثہ کے اندر یہ یتیم بچے ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیوہ ہوتی ہے، تو پھر ان کے پاس بسا اوقات میت کی بڑے بڑے پلاٹ کی فائلیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد اس کو جس طریقے سے غبن کرتے ہیں اور جو گھماتے ہیں، تو یہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے، بیوہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ہمارے شوہر کی، ہمارے باپ کی ہے، لیکن ان سے نکالنا یہ ایک طرح سے ناممکن سا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ستاتے ہیں ایسے افراد کو۔ تو اس لیے جو اس طرح کرتے ہیں تو بالخصوص یتیم اگر اس کے اندر موجود ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں یتیم کے مال کھانے والے کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں،
اور یعنی آگ بھی بھر رہا اور پھر آخر میں دوزخ
جہنم کے اندر داخل ہوگا۔
بہرحال ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے، اور ہمیں اس موضوع پہ جہاں بھی انتقالات، تو ظاہر ہے ہر گھر میں یہ واقعہ پیش تو آتے ہیں، انتقال تو ہوتے ہیں، تو ہمیں وراثت کے جو مال ہیں اس میں بڑی احتیاط سے وہ رہنا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے، قبلہ استاد محترم مفتی فضیل رضا طاہری صاحب دامت برکاتہم العلیہ کا، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، تو یہ رسالہ حاصل کیجیے، اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ جہاں انتقال وہ ہو تو ان گھر والوں کو تو بطور خاص اس کی یہ پوری کافی اس میں صورتیں لکھی ہوئیں کیا کیا ہونا چاہیے، تو کم از کم یہ ایک شرعی طور پر جو ایک شرعی تقاضا ہے اس کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تجہیز و تکفین ہی صرف سنت کے مطابق نہیں ہونی، وہ بھی چاہیے، لیکن وہاں دیکھتے ہیں حسان صاحب، اگر تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جس کی اگر مسئلے کے طور پر دیکھیں تو وہاں کوئی گناہ یا کچھ اور معاملہ لازم نہیں آ رہا، کفن میں کہنے، تکفین میں اور تدفین میں، لیکن وہاں 10 بندے اوپر سے بتانے والے ہوں گے گورکن بھی غلطی کر رہا ہوں، نہیں پہلے آپ نے یہ کرنا تھا پھر آپ نے یہ کرنا،
جی تو یہ حالانکہ وہ مستحبات ہوتے ہیں،
ہاں بات چیتیں ایسی ہوتی ہوں گی، تو لیکن جو اہم اور ضروری اور ایسے لوگ ہی اس میں خاموش ہیں اور چپ ہیں، اور یہی جواب ہے کہ ہم کیا کر سکتے، ہم نہیں دے سکتے، یہ ہمارے پاس ہے نہیں، یہ طرح طرح کے آزار ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملات بھی شرعی اور دینی رہنمائی کے ساتھ ہی اپنے حل کرنے چاہیے۔ دارالعلوم اہل سنت سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیے، اور جو بھی شرعی مسائل ہوں ٹیلی فون کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں، ورنہ براہ راست حاضر ہو جائیں اور اس کا باقاعدہ شرعی طور پر فتویٰ بھی لے لیں، اور وہ فتویٰ چاہے آپ کے حق میں ہو یا بظاہر آپ کا مال جا رہا ہو، یہ نہیں کہ جب حق میں ہوں تو لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے شرعی رہنمائی بھی لے لیں، فتویٰ بھی حاصل کر لیں، جب پتہ ہے کہ فتویٰ میں مجھے جو جواب ملے گا وہ بظاہر میرے حق میں نہیں, یعنی ان معنوں میں حق میں نہیں کہ مجھے دینا پڑے گا یا میرے اوپر کچھ نکل آئے گا, تو پھر لوگ پھر شرعی رہنمائی, پھر فتویٰ, پھر دارالعلوم اہل سنت یا مفتین اکرام کی طرف رجوع کرنا, تو یہ نفس پر ایک بھاری پڑ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ہمیں دین کے احکامات پر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے احکامات کو ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.